بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العلي العظيم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جن پیغمبروں کے احوال تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ احوال ہیں، حضرت الیاسا ہیں، حضرت الیاسی ہیں، حضرت الیاس ہیں، ایسے 25 پیغمبر ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، حالانکہ کافی زیادہ پیغمبر ہیں۔ روایات میں جو ہم کو تذکرہ ملتا ہے وہ تقریباً 124,000 انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے رسولوں کی تعداد پھر کم ہے۔ ان میں سے منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 پیغمبروں کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے، اور ان میں سے کچھ کے احوال تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں، کچھ کے مختصراً ذکر فرمائے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں جن کے احوال کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کے مناظروں کا ذکر فرمایا، ان کی طرز زندگی کا ذکر فرمایا، ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا، ان کی سیرت کا ذکر فرمایا، ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، 10 باتیں اللہ پاک نے اس ایک آیت میں ان کے بارے میں ذکر فرمائی ہیں، ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ بڑے ہی عجیب و غریب پیغمبر گزرے ہیں اور بڑی عجیب و غریب صفات ان کی ہیں، اور پھر وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہتے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی اور اتباع کریں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک مستقل شریعت ہے، یہ خود آخری شریعت ہے، آپ کا ایک مستقل اور مکمل اور جامع دین ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات اور حکمتیں ہیں کہ کیوں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیا۔ وجہ ایک یہ بھی ہے اس کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے سبھی لوگ تھے، یہود بھی ان کو مانتے تھے، نصارہ بھی ان کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، سارے لوگ ان کو تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن ان کی دین، ان کا جو اصل دین ہے، ان کی جو اصل شریعت ہے، وہ ان کے ذہنوں سے مٹ گئی تھی، اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں، اس میں تحریفیں ہو گئی تھیں، کفر اور بت پرستی ان لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان کی اتباع کا حکم کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سب تو مانتے ہو ان کو ہو، لیکن جو اصل ان کی تعلیمات ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہے، تو اس لیے اصل جو ان کی تعلیم ہے وہ مانو، اس کی اتباع کا ہم بھی حکم دے رہے ہیں۔ وہ خالص توحید تھی جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور ان کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار اور یقین، اللہ پاک نے ان کا ذکر ان کے بچپن ایک معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہیں سے فرمایا ہے، اور قوم سے ان کا مناظرہ ہوا اس بارے میں، پھر بت پرست قوم تو ان کو پوجنے والی تھی۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے ایک مستقل سیرت ہے اور بڑی بہترین سیرت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، یہاں پر ان کی توحید کا ذکر ہے اور باطل مذاہب سے، مشرکین سے اور کفار سے برات کا اعلان ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بڑا ہی عجیب غریب مضمون ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. واقعتاً وہ چیز ہمارے لیے اپنی زندگی میں لانی ضروری ہے. وہ اسوہ کیا تھا؟ بہت سی چیزوں میں اسوہ ہے، لیکن بالخصوص جو اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ اسوہ یہ تھا کہ انہوں نے باطل سے برات کا اعلان کیا تھا. یہ اہم مضمون ہے جو سمجھنے کا ہے ہمارے لیے. جو حق نہیں ہے اس سے برات کا اعلان فرمایا، جو باطل ہے اس سے برات کا اعلان فرمایا. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہوتا ہے کہ بھائی صلح کل سب سے، عقیدت سب سے، محبت سب سے، ہاتھ ملانا چاہیے، سب صحیح ہیں، سب کلمہ پڑھ لیا، سب اہل قبلہ ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، اس لیے کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی کو اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. اس کے بھی کوئی رسول ضوابط ہیں. یہ بات فی نفس ہی بڑی اچھی اور عمدہ پیرائے میں کہی جاتی ہے، اچھی تعبیر کے ساتھ کہی جاتی ہے، لیکن اصول و ضوابط اس کے بھی ہیں، حدود اس کے بھی ہیں. جو غلط ہے وہ غلط کہنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو صحیح ہے صحیح کہنا اس آپ کی ذمہ داری ہے، اور غلط سے برات کا اعلان کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے. اللہ کی باتیں صحیح دین اور اسلام ہے، اللہ کے علاوہ کی باتیں جو ہے نا وہ باطل ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے، ان کو اختیار نہیں کریں گے ہم، اور کہیں گے کہ ہم ان سے بری ہیں. انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ جو باطل ہوتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر صراحت کے ساتھ کہتے تھے کہ بھئی یہ باطل ہے، اب اس کو ہم اپنائیں گے نہیں، اس کو ساری مخلوق کو چھوڑنا پڑے گا. انبیاء دعوت اسی کی دیتے رہے. قرآن پاک میں صاف اعلان، کفار مکہ یہی چاہتے تھے نا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی، آپ یہود و نصارہ کے دین کو جب تک اپنائیں گے نہیں وہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ حد کئی مرتبہ کیا گیا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال دے دیں گے، اگر آپ جاہ چاہتے ہیں جاہ آپ کو دے دی جائے گی، مکے کے سردار ہم بنا دیں گے، اگر آپ مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بیٹیاں اس کے لیے حاضر ہیں، پورے عرب میں جو سب سے زیادہ حسین خاتون ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، آپ نکاح کر لیں، لیکن اس دین کو، اس دعوت کو آپ چھوڑ دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون. اے نبی، یہ اعلان صاف ہو جانا چاہیے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کو تم عبادت کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا اپنا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا اپنا دین ہے. تو جو حق بات ہے وہ انسان کے ذہن میں واضح اور کلیئر ہونی چاہیے، جو باطل ہے اس کے بارے میں نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اس کے بارے میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے، اس سے برات کا اعلان آپ کے ذمے میں ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے نا یہاں پر یہی بتلاتی ہے. اور ان کا تو جو معاملہ تھا بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. انہوں نے جو بات کہی ہے، کس سے کمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ نمرود کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں، جس وقت نمرود بادشاہ تھا وہاں کا. اور یہ نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے. چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں اس دنیا میں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے، ان میں سے ایک نمرود بھی تھا. بلکہ مورخین نے لکھی ہے یہ بات، اسرائیلی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 400 سال اس کی حکومت گزر چکی تھی اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک. بتائیے کون سا حکمران ہے جس کی دنیا پر حکومت اتنی لمبی ہو، 40 سال کا عرصہ، 50 سال کا عرصہ اگر کسی کا ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، وہ بھی مخصوص علاقے پر، مخصوص خطے پر، مخصوص جگہوں میں، مخصوص ملکوں میں. اس پر بڑا ناز ہوتا ہے. نمرود کی سلطنت 400 سال ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا محاکمہ مناظرہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو وقت کا بادشاہ ہے، سپر پاور طاقت ہے، اور پھر یہ تنہا اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کو ماننے والا نہیں تھا. تنہا اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جب دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کا مفہوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں القا کیا، گھر سے شروعات ہوئی ان کی، گھر والے ان سے جو ہے نا اجنبی ہو گئے، گھر والے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اذ قال لابیہ وقومہ، حضرت ابراہیم کا مناظرہ اپنے والد سے ہو گیا، گھر میں سمجھانے لگے باپ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور بہت اچھے پرائے میں سمجھایا باپ کو، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. غلطی ہے تو غلطی سمجھانی پڑے گی آپ کو، احترام کی وجہ سے غلط بات کو چھپایا نہیں جائے گا. یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ مخلوق کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خالق کی جب کوئی بات آ جائے گی تو مخلوق کی کسی غرض کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ کسی فائدے کی وجہ سے، یا مخلوق کی کسی وجہ سے جو ہے نا آدمی حق کو، حق بات کو چھپا دے، حق بات پر خاموشی اختیار کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مصلحتاً آدمی کو اس کا پہرایا بدلنا پڑتا ہے، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو کچھ آگے پیچھے تبدیلی کرنی پڑتی ہیں، لیکن خاموشی حق کے بارے میں اختیار نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر اٹھے، ظلم و ستم وہیں سے شروع ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پوری نمرود کے سامنے دعوت دے رہے ہیں اور پنگا پورا اکیلا اسی کے ساتھ لے رہے ہیں، کوئی ان کے ماننے والے گھر والے بھی ان کے ماننے والے نہیں تھے، باہر والے بھی ان کے ماننے والے نہیں تھے. انا برا امین کو مما تعبدون من دون اللہ، جس کی حکومت گزری ہے 400 سال، پھر اس نے حکم دیا کہ بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے دلائل سے تو بات ہماری جمے گی نہیں، چلنے والے نہیں ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. ان کا ایک بہت بڑا امتحان یہاں ہوا. پھر اللہ نے ان کے امتحانات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، بڑی تفصیل اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اور سیرت کی بیان فرمائی ہے. کئی امتحان اللہ نے لیے اور امتحانوں میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، اور بڑے بڑے امتحانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا، پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازا ان امتحانوں کے نتیجے میں. تو حضرت ابراہیم نے جو بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ وہ یہی کہی تھی کہ انا برا امین کم امیما تعبدون امین دون اللہ، میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، یاد رکھو کہ اب اس دین کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں عداوت رہے گی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. یہ پیغام دیا کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اگر اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو فوراً ہی وہ دشمنی ختم ہو جائے گی. پھر اسلام میں اسی لیے ہے کہ محبت بھی ہے نفرت بھی ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. دونوں چیزوں کا حکم ہے اسلام کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ سب سے محبت کی جائے گی، نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ایسا نہیں فرمایا. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتے ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالمین اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفاسقین، اللہ فاسقین کو پسند نہیں فرماتے. ان اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کافرین کو پسند نہیں فرماتے. ایک ایک وصف کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ وصف والے مجھے پسند نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتا. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ پسند نہیں کرنے کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ سب سے محبت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پھر وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے. محبت کرنا ہے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اور اللہ کی وجہ سے، نفرت کرنا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے لیے کرنا ہے. من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یاد رکھو کہ ایمان کا کمال اسی وقت ہوگا کہ جہاں اللہ کا حکم آیا محبت کرنا ہے تو محبت کرو گے ایمان کا کمال ہوگا، جہاں اللہ کا حکم آیا کہ نفرت کرنا ہے تو نفرت کرو گے تو ایمان کی تکمیل ہوگی. صرف محبت ہی ہوگی تو ایمان ادا رہے گا. پھر باطل سے نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، برائیوں سے نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اہل باطل کی نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرمایا. یہ ایک بات یہ بھی چلتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ برائی سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن برائی جو رکھ رہا ہے اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بری چیز بھی بری ہے، برا ارادہ کر رہے ہیں اپنے اختیار سے تو وہ بھی برے لوگ ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے وہ. لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کافرین کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، اللہ مفسدین کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، اللہ فاسقین کو پسند نہیں فرما رہے ہیں. یہ کیوں ہے پھر حکم؟ یہ تو صلح کل اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت یہ بھی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغض ہونا چاہیے، تبھی ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے ہمارے لیے. محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں، ان کا حکم دیا گیا ہمارے لیے. جو اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نازل کردہ دین کو ماننے والے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کو اپنانے والے ہیں، وہ محبت کے قابل ہیں، ان سے محبت کی جائے گی. اور ٹوٹ کر ان سے محبت کرنا ہے. پھر ان کے حقوق بیان کیے گئے. پھر محبت ہو تو پھر کیسی ان سے کرنی چاہیے، اس کو ذکر کیا گیا. اور پھر جہاں باطل ہے تو باطل کے مقابلے میں بتایا گیا کہ بھئی یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر اسلام میں قتال کا حکم نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، قیام یہ دشمنی ہماری ہمیشہ کے لیے رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک کہ تم لوگ ایمان قبول نہ کر لو. جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اس اللہ کو ماننے والے جب تک نہیں بنو گے، اس وقت تک ہماری اور تمہاری دشمنی رہے گی. وقت کے بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطاب ہے. ان کی جرأت کو جو ہے نا ان کی جرأت کا اندازہ لگائیے، ان کے قلب کا اندازہ لگائیے. اسلام کی ثابت قدمی اور اسلام ان کے دل میں کتنا پیوست تھا اور اللہ پر ایمان کتنا مضبوط اور مستحکم تھا، اس کا اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، اس کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہ چیز. ان کی زندگی کا یہ ایک پہلو، ایک اہم حصہ یہ بھی ہے. حکم الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز، ہمارے مخلوق کی کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ اسلام میں, جھک جاؤ ہمارے سامنے, تو فرمایا کہ میں تو جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے. ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے. ان کی سیرت کا ایک اہم, ان کی دین, ان کی ملت کا خلاصہ یہی ہے کہ اطاعت الہی ہو بس, ان کے اللہ کے حکم کے آگے چوں چرا نہ ہو, اللہ کے حکم کے آگے حکمتوں کا سوال نہ ہو. اللہ کا جب حکم آ گیا تو پھر مخلوق کے کسی حکم کی, مخلوق کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی پھر. تو پھر اللہ نے وہ امتحان ان مخلوق کے سامنے دکھلایا پھر کہ ٹھیک ہے, اطاعت الہیہ کا بے مثال نمونہ یہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک اور بھی ان کے ساتھ ان کا امتحان لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے. بیٹے کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا تو بیٹے کی قربانی بھی حضرت ابراہیم نے کر دکھائی. پھر تو اللہ نے پھر اس کا اعلان فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, اے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے, ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اسی طرح سلام علی ابراہیم, اس ابراہیم پر جو ہے نا سلامتی ہو ہماری طرف سے. ان کی سیرت کا حصہ ایک اہم پہلو میرے دوستو یہی ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے, رسول اللہ کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اس حکم کی تعمیل کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے سامنے سوالات ہوتے ہیں, ہمارے سامنے اپنے جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہمارے مستقبل کے پلاننگ اور ارادے ہوتے ہیں. یہ ہونی چاہیے, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضرت اسماعیل کو, حضرت حاجرہ کو جب چھوڑا تھا مکے کے پاس تو دو دعائیں انہوں نے کی تھی وہاں پر, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یعنی اولاد کی روزی کا خیال تو ہے, بغیر روزی کے, روزی انسان کی زندگی ہے, یہ ضروری چیز ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, فکر تو ہے, لیکن اس سے پہلے نماز کا ذکر ہے کہ اللہ کے بندے بننے والے بن جائیں, کہ دنیا کے مقابلے میں, دنیا کی ضرورتوں کے مقابلے میں آخرت کے مصلحت اور آخرت کی ضرورت چھوٹنے نہ پائے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, پہلے نماز کو قائم کریں, اس کے بعد فرمائیں کہ ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ جب یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں, تو ضرورت ان کو اس بات کی بھی ہے کہ بھی دنیا بھی ضروریات کو استعمال کریں, تو فرمائیں کہ ان کو پھل عطا فرمائیے. پھر اسی لیے وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر ہے کہ آج مکے میں آپ دیکھیں, مکہ مکرمہ کے اندر اتنے پھل ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ہر موسم میں ہوتے ہیں, پوری دنیا کے پھل موجود ہوتے ہیں, کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں, حضرت ابراہیم کی دعائیں بھی ہیں, آج اس کا مظہر مکمل موجود ہے مکہ مکرمہ میں بھی, مدینہ منورہ میں بھی. تو میرے دوستوں ان کی جو سیرت کا جو اصل ایک بات جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا, ایک تو یہ ہے کہ حق بات کو جو ہے نا آدمی اپنائے, اور باطل سے جو ہے نا نفرت بھی ہونی چاہیے, اور اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے, اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, اس سے برات کا اظہار بھی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں اطاعت الہیہ کا جذبہ, ان کی پوری ملت کا خلاصہ یہی ہے کہ حکم الہی کی تعمیل ہو جائے فوراً, تاخیر نہیں ہوتی تھی. جب بھی اللہ کا حکم جو بھی آ گیا فوراً تعمیل میں لگ گئے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, تیسرے دن ذبح کرنے کے لیے نکل گئے. پہلے دن مفسرین نے جو روایتیں ذکر فرمائی ہیں, پہلے دن خواب آیا, دوسرے دن خواب آیا, تیسرے دن تعمیل ہو گئی اس کی. حالانکہ ذبح کرنے کا حکم جو ہے نا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے, اس کی تعمیل کے لیے تو آدمی سوچتا ہے, وقت لینا چاہتا ہے. تیسرے ہی دن تعمیل ہو گئی اس کی, تعمیل کے لیے نکل پڑے. ایسا اللہ کے حکام کے سامنے آدمی جھک جائے اور تیار ہو جائے اس کی تکمیل کے لیے. روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب ختنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, ختنہ کا حکم ہوا, صحیح بخاری میں خود یہ واقعہ موجود ہے, کہتے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بسولہ لیے, بسولہ یعنی جو کارپینٹر جس سے لکڑی کو گھستے ہیں نا, وہ لے لیا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ ختنہ کیسے کرنا ہے, اور وہ لے کر اپنی ختنہ کر ڈالی, خود کی ختنہ انہوں نے خود کر ڈالی. بالکل صحیح روایت ہے یہ. اس کے بعد تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی ہمارا حکم آنے تک انتظار تو کرتے, کیسے ختنہ کرنا ہے ہم حکم دے, ہم بتلا دیتے تم کو. تو ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس بار کری تو ان آخر امرک, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی آپ کا جب حکم آ جائے تو اس حکم میں تاخیر مجھے گوارا نہیں ہے. پھر یہ اس کی تعمیل کے لیے آدمی نکل پڑے. یہ ان کی سیرت کا اہم پہلو, اہم سبق ہے جو ہم کو اپنانا چاہیے. اللہ کے احکام کو ترجیح دینے والے ہم بن جائیں, اللہ کے حکم کو ترجیح دینے والے ہم بن جائیں, اور اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق اور مخلوق کی خواہشات اور مخلوق کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ یقین ہمارے دل میں آئے. بہت سی چیزیں, بہت سی پیغام ان کی جو ہے نا سیرت کا حصہ ہے. انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً واضح کی جاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.